सलातुल खौफ, नमाज़े खौफ के मसाइल। ये कौन सी नमाज़ होती है? शरीयत में ऐसी नमाज़ जो ख़ास तौर पे मैदाने जंग में उस वक्त अदा की जाए कि जब नमाज़ का वक्त आ जाए, और नमाज़ भी पढ़नी है और दुश्मनों के मुकाबले में खड़ा भी रहना है। इसकी मुख्तलिफ़ किस्में कुरान पाक में, सूरत निसा में इसके बारे में हुक्म मौजूद है, लेकिन कुछ चीज़ें हम हदीस से देखते हैं। तो इंशाल्लाह ताला कुछ बातें ऐसी हो सकता है कि पहली दफ़ा सुनने में आपको मुश्किल लगे, क्योंकि ये मौजू कभी हमने सुना नहीं होता। तो बस इसको सुनते वक्त ये सोच लें कि दीन कैसे मुख्तलिफ़ हालात में काम करने का तरीका सिखाता है, और दूसरी बात ये है कि नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं। नमाज़े खौफ के लिए सफ़र शर्त नहीं। नमाज़े खौफ के बारे में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई तरीके साबित हैं। जंग की सूरत हाल के पेश नज़र जिस तरह का मौका हो, इसी के मुताबिक नमाज़ अदा की जाएगी। अगर खौफ सफ़र में हो तो 4 रकत वाली नमाज जोहर, असर और ईशा कसर करके 2 रकत अदा की जाएगी। आधा लश्कर इमाम के पीछे 1 रकत अदा करके बाकी 1 मैदान जंग में जाकर अदा करेगा। इस दौरान बाकी आधा लश्कर इमाम के पीछे 1 रकत अदा करके बाकी 1 रकत मैदान जंग में वापस जाकर अदा करेगा। अगर खौफ हज़र में हो, हज़र कहते हैं हाजिर मुकाम, जैसे हम अपने अपने घरों में होते हैं, तो 4 रकत वाली नमाज़ पूरी की जाएगी। आधा लश्कर इमाम के पीछे 2 रकत अदा करके बाकी 2 रकत मैदान जंग में जाकर अदा करेगा। इस दौरान बाकी लश्कर इमाम के पीछे 2 रकत अदा करके बाकी 2 रकत वापस मैदान जंग में जाकर अदा करेगा। ये सारी बातें क्या बताती हैं कि नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है, और ख़ास तौर पे अगर मर्द हैं और वो जमात की नमाज़ से पढ़ते हैं, तो जिस तरह आम हालात में नमाज़ पढ़ने का अजर होता है, इसी तरह वो हालात जिसमें नेकी करना मुश्किल हो, नेकी करने का अजर भी बढ़ जाता है। हम ख़वातीन इसको अगर सुन रही हैं, तो आप हर एक अपने अपने हालात के मुताबिक कयास कर सकते हैं कि ठीक है, मैदान जंग में जाके सलातुल खौफ पढ़ने का मौका तो नहीं भी आ सकेगा, तो कोई बात नहीं, घर में भी तो कई खौफ होते हैं। एक वो नमाज है जो आप अपने आम हालात में पढ़ते हैं, और एक वो है जो बच्चों की मौजूदगी में पढ़ते हैं। छोटा बच्चा रो रहा है, घर में अपसेट डाउन हुआ हुआ है, शादी की तैयारियां हैं, कहीं जाने की तैयारियां, सफ़र हैं, ये सारी एडवर्स कंडीशन यानी ना मुवाफिक हालात में भी नमाज छोड़नी नहीं है। ये अलग बात है कि उसके अंदर जो भी मुमकिन तरीके से बेहतर तरीका इख्तियार किया जाए वही बेहतर है। अब हदीस हम पढ़ेंगे। अन इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हुमा काल सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात अल खौफी बि इहदत ताइफतैन रकअतन व ताइफतुल उखरा مواجهة العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم रकअतन थुम्मा सल्लमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थुम्मा कदा हाउलाई रकअतन व हाउलाई रकअतन। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने लश्कर के एक हिस्से को जंग के वक्त 1 रकत नमाज पढ़ाई, जबकि लश्कर का दूसरा हिस्सा दुश्मन के साथ जंग में मसरूफ़ रहा। फिर नमाज पढ़ने वाला हिस्सा दुश्मन के सामने आ गया और दूसरे हिस्से को रसूलुल्लाह ने 1 रकत नमाज पढ़ाई और सलाम फेर दिया। फिर पहले और दूसरे दोनों हिस्सों ने अपनी बाकी 1-1 रकत मैदान जंग में अलग अलग पूरी कर ली। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। अन जाबिर रदियल्लाहु अन्हु काल कुन्ना मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजातिर रिकाई وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ غزوہ رقا کے موقع پر ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے، نماز کی نیت باندھی گئی، حضور اکرم نے لشکر کے ایک حصے کو دو رکعت نماز پڑھائی اور وہ چلا گیا، پھر لشکر کے دوسرے حصے کو دو رکعت نماز پڑھائی، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار اور لوگوں کی دو دو رکعتیں ہو گئیں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. زیادہ خوف کی صورت میں جس حالت میں ممکن ہو نماز ادا کی جائے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الخوف فإن كان خوف اشد من ذلك فرجالاً او رکباناً. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی اکرم نے صلاۃ الخوف کا طریقہ بتاتے ہوئے فرمایا، اگر خطرہ زیادہ ہو تو پیدل یا سوار، جیسے بھی ممکن ہو نماز ادا کرو. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. جنگ کی صورتحال کی پیش نظر نماز قضا کی جا سکتی ہے. عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صرف عن الأحزاب ألا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريزة تخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريزة وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فاتنا الوقت قال فما أنف واحدا من الفريقين. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جس روز رسول اللہ غزوہ احزاب سے واپس تشریف لائے تو اعلان فرمایا، ہر آدمی نماز عصر بنو قریظہ میں جا کر پڑھے. کچھ لوگوں نے نماز قضا ہونے کے ڈر سے راستے میں ہی پڑھ لی، مگر کچھ لوگوں نے کہا ہم تو وہیں نماز پڑھیں گے جہاں ہمیں رسول اللہ نے حکم دیا ہے، خواہ نماز قضا ہی ہو جائے. رسول اللہ نے دونوں میں سے کسی کو بھی کچھ نہ کہا. اسے مسلم نے روایت کیا. کیسی خوبصورت بات ہے نا. دین کے اندر آپ دیکھیے کہ کوئی جھگڑا ہوا، دونوں گروہ لڑے، کچھ بھی نہیں ہوا. اب آپ دیکھیے کہ اس پوری باتوں میں جو آپ کے اور میرے عمل سے متعلق چیز ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی اہمیت دیکھیں. بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ اس کے اندر رخصت ہے. یہ جو نماز کی ظاہری صورت ہے نا، ہمیں اس کو لازم پکڑنا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ نماز کی روح نہیں ہے. نماز کی روح جو ہے وہ اللہ کی خشیت، اللہ کا تقویٰ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری ہے. اس کے لیے ڈسپلن کرنے کے لیے ایک طریقہ کار مقرر کیا گیا، اللہ کے نبی کو لیڈر مقرر کیا گیا کہ جیسے آپ کرتے ہیں ویسے ہی سب کریں. اب ان ظاہری جھگڑوں میں پڑھ کے اختلافات اٹھانا، امت کو توڑنا، یہ درست بات نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں کو سن کر اس کو اس طرح سے لینے کی توفیق دے کہ ہم ان احکامات کی روحانیت کو محسوس کر سکیں. اس میں ہو سکتا ہے کچھ باتیں آپ کو سمجھ نہ آئی ہوں، تو اس کو زیادہ غور کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ پہلی بات ہے کہ جنگ سے تعلق رکھتی ہیں، دوسری بات ہے کہ مردوں ہی سے متعلق ہیں، خاص طور پہ ایکسیپشنل کنڈیشنز ہیں، اور اس وقت تو وہ کیفیت ہے ہی نہیں کہ میدان جنگ میں 7 نمازیں بھی ادا کرے جائیں. اللہ کرے کہ اسلام کا وہ وقت ہم بھی دیکھیں کہ جب لوگوں کو میدان جنگ میں بھی نماز نہیں بھولتی تھی. اب تو ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ نماز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نا. تو ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس پہ کوئی بہت لمبی بات نہیں کریں گے، کیونکہ فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اگلا ٹاپک جو کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے ہمیں، لیکن آپ اس چیز کو محسوس تو کر رہے ہیں نا کہ اس کتاب میں آپ جو چیزیں پڑھ رہے ہیں اس میں سے اکثر چیزیں آپ نے پہلے نہیں پڑھی ہوئی تھی. یعنی میں شعور سے کہہ سکتی ہوں کہ سننے والوں میں سے اکثر لوگوں کے لیے نماز خوف کے یہ طریقے بالکل نئے تھے. تو یہ خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے یہ چیزیں سنوا رہا ہے کہ جو شاید ہم نے کبھی سنی نہیں تھی، اور ایسے ہی چلے جاتے دنیا سے، اور بہت سارے جاتے ہیں. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. صلاۃ الکسوف والخسوف، نماز کسوف یا خسوف کے مسائل. نماز کسوف کون سی ہوتی ہے؟ جب چاند کو گرہن لگ جائے. اور گرہن کیا ہوتا ہے سب لوگ جانتے ہیں، کبھی کبھی کئی سالوں میں ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ جب چاند کو یعنی بالکل دھندلا ہوا محسوس کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سورج کو. تو چاند گرہن کے وقت جو نماز ہوگی وہ صلاۃ کسوف کہلاتی ہے، اور آف کورس یہ رات کے وقت ہوگی کیونکہ چاند رات کو ہی دکھتا ہے. اور صلاۃ الخسوف جو ہے یہ سورج کے گرہن کے وقت ہے، اور یہ دن کی کسی گھڑی میں ہوگی. اس کی کچھ باتیں ہم دیکھیں گے. نماز کسوف یا خسوف کے لیے اذان ہے نہ اقامت. نماز خسوف یا کسوف کے لیے لوگوں کو جمع کرنا مقصود ہو تو الصلاۃ الجامعہ تو کہنا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز جمع کرنے والی ہے، یعنی سب لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں. عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان الشمس خسفت علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم وكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کے عہد مبارک میں سورج کو گرہن لگا تو آپ نے ایک منادی مقرر کیا. منادی کس کو کہتے ہیں؟ اعلان کرنے والا شخص، نادا سے، جس نے یوں آواز دی نماز تیار ہے. چنانچہ لوگ جمع ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، تکبیر کہی اور دو رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے. اسے مسلم نے روایت کیا. آپ دیکھیے کہ یہاں کہا گیا کہ اذان نہیں دی جائے گی اور اقامت نہیں کہی جائے گی، اس کی جگہ صلاۃ جامعہ کہا جائے گا. کوئی پوچھے کیا حرج ہے، اذان ہی تو ہے، اقامت یہ کیوں نہ کریں؟ تو کیا جواب ہے کہ جو بات اللہ کے نبی نے بتا دی وہی دین ہے. صرف اس حکم کو سمجھ جائیں تو ہمارے دین کے کتنے اضافے جو ہیں وہ خود بخود جھڑ جائیں، اور بالکل سادہ ہلکا پھلکا دین لوگوں کے سامنے آ جائے جس پہ ہر حال میں عمل کرنا آسان ہو جائے. جس وقت سورج یا چاند گرہن لگے اسی وقت 2 رکعت نماز با جماعت ادا کرنی چاہیے. سورج یا چاند گرہن کی نماز میں 2 رکعتیں ہیں. ہر رکعت میں گرہن کے کم یا زیادہ وقت کے مطابق 1 یا 2 یا 3 رکوع کیے جائیں گے. یہ ہے ذرا نئی بات آپ کے لیے کہ اس نماز میں رکوع زیادہ ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں حدیث کو. ان جابر رضی اللہ عنہ قال کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم شدید الحر فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأصحابہ فأطال القیام حتی جعلوا یخرون ثم رکع فأطال ثم رفع فأطال ثم رکع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو من ذلك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کہتے مبارک میں سخت گرمی کے دن سورج گرہن ہوا تو آپ نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی اور اتنا لمبا قیام کیا کہ صحابہ کرام گرنے لگے. اللہ اکبر. پھر لمبا رکوع کیا, پھر سر اٹھا کر لمبا قیام کیا. یہ قیام بھی سورۃ فاتحہ سے شروع ہوگا, یعنی رکوع کے بعد دوبارہ کھڑے ہو کے سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی اور پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں گے. پھر لمبا رکوع کیا, پھر سر اٹھا کر لمبا قیام کیا, دو سجدے کیے, پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھی. بس دو رکعتوں میں چار رکوع اور چار سجدے ہو گئے. اسے مسلم نے روایت کیا. کیوں؟ جھکنے کی بات ہے نا. ہمارے یہاں آپ دیکھیے کہ سورج اور چاند گرہن کے ساتھ کئی قسم کے توہمات پائے جاتے ہیں. پریگننٹ عورتیں ہیں تو وہ کوئی کام نہ کریں, بچے پہ اس کا یہ اثر ہوگا, اور کچھ اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں, اور بعض لوگ اس کے لیے کئی قسم کے وظائف پڑھے ہوئے دیکھے جاتے ہیں. لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں رہیں. آپ دیکھیے کہ بندہ مومن کی ہر چیز سے کچھ نہ کچھ جھلکتا ہے نا, عاجزی, کہ اللہ اگر یہ سورج کا گرہن ہے, یہ چاند کا گرہن ہے, اسی طرح یہ پورا سورج ہی گرہن جائے گا, پورا چاند ہی ختم ہو جائے گا. اذا الشمس کورت, قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب سورج جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا, قیامت کے دن تو یہ ہونا ہے. تو اصل میں یہ ساری کیفیت جو ہے یہ قیامت کے دن کی ایک قسم کی تیاری ہے اور خوف کا اظہار ہے انسان کی طرف سے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب سائنس کی ترقی کے ساتھ ہمیں چیزوں کی اصل دکھتی جاتی ہے نا, کہ جی وہ زمین جو ہے بیچ میں آ جاتی ہے, وہ جی فلاں ستارہ بیچ میں آتا ہے, تو ہم مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ سب کچھ تو ہوتا ہے, لیکن اس کا اسپرچوئل پہلو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو ڈرانا چاہتا ہے کہ جس طرح آج میں نے تھوڑا سا سورج چھپا دیا, ایک دن آئے گا کہ یہ سورج پورے کا پورا ختم ہو جائے گا. نماز کسوف یا خسوف میں قرت بلند آواز سے کرنی چاہیے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے گرہن کی نماز پڑھائی اور اس میں بلند آواز سے قرأت کی. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. نماز گرہن کے بعد خطبہ دینا مسنون ہے, کیونکہ اس وقت دل نرم ہوتے ہیں نا, دکھے ہوتے ہیں یا خوف زدہ ہوتے ہیں, تو ایسی صورت میں پھر خطبے کا یا نصیحت کا, تذکیر کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. عن اسماء رضی اللہ عنہا قالت فانصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد تجلت الشمس فخطب فحمد اللہ بما ہوا اہلہ ثم قال اما بعد. حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نماز گرہن سے فارغ ہوئے تو سورج صاف ہو چکا تھا, یعنی ختم ہو چکا تھا گرہن. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا, اللہ کی حمد و ثنا کی جو اس کے لائق ہے, پھر اما بعد کے الفاظ ادا فرمائے. اسے بخاری نے روایت کیا. دیکھیے کہ صحابیات اور صحابی جو تھے وہ اللہ کے نبی کا چھوٹا چھوٹا ایکشن بھی نوٹ کرتے تھے کہ آپ نے یہ کیا, پھر ہاتھ اٹھایا. اسی سے ہمارا دین محفوظ ہے نا. اور یہ جو لفظ اما بعد ہے, اس کا مطلب کہتا ہے کہ اور اس کے بعد. عموماً حمد و ثنا کے بعد یہ لفظ بولا جاتا ہے خطبے میں کہ یہ ہم تو ہم نے کر دی, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ یہ بات کہنے اور کرنے کے بعد اب ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کریں. صلاۃ الاستخارہ, نماز استخارہ کے مسائل. استخارہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا روٹ ہے خا یا را, خیر. اردو میں ایک لفظ ہم بولتے ہیں اختیار, آپ کو اختیار ہے یہ کریں کہ نہ کریں, وہ بھی اسی سے ہے. اور اصل میں اس کا روٹ وہی ہے جو خیر کا روٹ ہے. استخارہ, الف سین تا جو شروع میں ہے نا, اس کا معنی ہوتا ہے مانگنا, ٹو سیک. قرآن پاک میں آپ پڑھ چکے ہیں, استسقا موسیٰ کو कुछ मांगने का मानी होता है जब किसी फेल से पहले अलिफ सीन ता लगता है। तो इस्तिखारा का लफ्जी माना क्या है? खैर का तलब करना, जो खैर है वो अल्लाह से मांगी, ये है इस्तिखारा। कुछ लोगों ने इसको गैब जानने का जरिया समझा हुआ है, कुछ खौफ के शिकार है कि नहीं नहीं इस्तिखारा निकल जाएगा, इस्तिखारे में ये होगा वो होगा। कुछ लोग इस्तिखारा करने की बजाय निकलवाने की बात करते हैं, और कुछ इस्तिखारे से डरते हैं कि नहीं नहीं इस्तिखारा नहीं करना, और कुछ इसके साथ सोना और कुछ ख्वाब देखने दिखाने करते हैं। तो बहुत सारी बातें इस मौजू पे, आइए ज़रा हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इस बारे में क्या थी। दो या दो से ज़ायद मुबाह, मुबाह कहते हैं जायज़ को, यानी जिस काम की इजाज़त है। दो या दो से ज़ायद मुबाह कामों में से एक का इंतखाब करना हो तो दुआ इस्तखारा के ज़रिए अल्लाह ताला से बेहतर काम के लिए यकसुई हासिल होने की दरख्वास्त करना मसनून है। क्या मतलब है? दो काम है, मिसाल है कि आपने सफ़र पे जाना भी है और नहीं भी जाना, क्या करूं? जाना भी मुबाह है, जायज़ है जाना, और ना जाना भी कोई गुनाह नहीं है शरण, जाऊं कि ना जाऊं। तो आप इस्तखारा करके अल्लाह ताला से मशवरा करते हैं कि अल्लाह अगर मेरे लिए ये सफ़र अच्छा है तो मेरे लिए जाना आसान कर दे, और नहीं जाना अच्छा तो छोड़ दे। इसी तरह रिश्ता, दो रिश्ते आए हुए हैं, अब क्या किया जाए, इसमें से किस पे किधर हाँ करें किधर ना करें, या किस पे ना करें। इवन एक ही रिश्ता आया होगा तो क्या इधर हाँ करें कि ना करें। यहाँ ये जुमला समझ लीजिए कि मुबाह कामों पे इस्तखारा होगा, हलाल और हराम काम के बीच में कोई इस्तखारा नहीं होगा। कोई कहे कि अच्छा मैं शराब पीऊँ कि ना पीऊँ, चलो नमाज से पहले इस्तखारा कर लूँ, नमाज पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ। ये किया जा सकता है कि इस साल हज पे जाऊँ कि ना जाऊँ, हालांकि अगर हज की इस्तेतात है तो हज तो फ़र्ज़ ही है, उस पर भी सहारा नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ नफिल चीज़ों में, इस साल उम्रा रमज़ान का मैं करूं कि ना करूं, इस साल रमज़ान मैं कहां गुजारूं, बैतुल्ला में गुजारूं कि इधर, इन चीज़ों पे तो किया जा सकता है। लेकिन इस पे नहीं किया जा सकता कि सच बोलूँ कि ना बोलूँ, गीबत करने से पहले आप इस्तखारे करने लग जाएँ, हैं तो वो बातें दुरुस्त नहीं होंगी। दो रकत नमाज पढ़कर ये मसनून दुआ मांगनी चाहिए। अगर एक मरतबा फ़ैसला करने में यकसुई हासिल ना हो तो ये अमल बार बार दोहराना चाहिए हत्ता के यकसुई हासिल हो जाए, यानी फोकस्ड हो जाए। और ये यकसुई कैसे होती है? दिल में, आपके अपने दिल को पता चल जाता है कि अब ये काम मेरे लिए बेहतर है कि नहीं। अन जाबिरिन रदियल्लाहु अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْقَعْ رَكْعَتَيْنِ من غير الفريضة ثم ليقل। इसके आगे आप हाईलाइट कर सकते हैं, ये है वो दुआ इस्तखारे की जो नमाज के बाद पढ़ी जाएगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका वास्तकदिरुका बिकुदरतिका वास्अलुका من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرلي في ديني ومعاشي وعاقبتي أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي
وعاقبتي
أمري،
أو قال في
عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال ويسمي حاجته. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہمیں تمام کاموں کے لیے اسی طرح دعا استخارہ سکھاتے جس طرح قرآن پاک کی کوئی صورت سکھاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جب کوئی آدمی کسی کام کا ارادہ کرے تو دو رکعت نفل ادا کرے، پھر یہ دعا مانگے، یا اللہ میں تیرے علم کی بدولت بھلائی چاہتا ہوں، تیری قدرت کی برکت سے اپنا کام کرنے کی طاقت مانگتا ہوں، تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، یقیناً تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اور تو ہی غیب کا جاننے والا ہے، یا اللہ تیرے علم کے مطابق اگر یہ کام میرے حق میں دینی اور دنیاوی معاملات کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے. یا آپ نے فرمایا، اب جب آپ دعا مانگیں گے تو یہ جو جملے ہیں نا، یہ نہیں آپ اس میں کہیں گے، یہاں آپشن دی جا رہی ہے، اور عربک ٹیکسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بریکٹ کے اندر جو جملہ ہے نا، وہ یہ اس کا ترجمہ ہے. یہ آپ ایسے ہی بری دعا نہ پڑھنا شروع کر دیں. اس میں دو آپشنس دی گئی ہیں کہ یا تو یہ کہہ لیں، یا پھر دوسری صورت کیا ہے کہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں، یا اللہ تیرے علم کے مطابق اگر یہ کام میرے حق میں دینی اور دنیاوی معاملات کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے. یا آپ نے یہ فرمایا، میرے جلدی یا دیر والے معاملے یعنی دنیا یا آخرت میں میرے لیے بہتری ہے، تو اسے میرا مقدر بنا دے، اس کا حصول میرے لیے آسان فرما دے اور میرے لیے بابرکت بنا دے. اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے لیے دینی اور دنیاوی معاملات کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے نقصان دہ ہے. یا آپ نے فرمایا، میرے جلدی یا دیر والے معاملے یعنی دنیا اور آخرت میں میرے لیے نقصان دہ ہے، تو اسے مجھ سے دور کر دے اور میری سوچ اس طرف سے پھیر دے جہاں کہیں بھی ممکن ہو، بھلائی میرا مقدر بنا دے اور مجھے اس پر مطمئن کر دے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حاذ الامر کی جگہ اپنی ضرورت کا نام لے. اسے بخاری نے روایت کیا. یہاں دیکھیے کہ آخر میں نا سم مکان ردینی بھی، اسی طرح دوسری روایت میں سم اردینی بھی آتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ دعا بھی ہم نے دیکھ لی، طریقہ بھی دیکھ لیا. اس موضوع پہ کچھ سوال ضرور کیے جاتے ہیں، میں ان کا جواب خود ہی دے دوں اس سے پہلے کہ آپ کے ذہن میں اٹھے اور پھر ہم اس پہ بات کریں. تو پہلی بات یہ ہے کہ استخارہ جو ہے کون کرے گا؟ جس کا معاملہ ہے یا جو اس معاملے کے اندر شریک ہے. مثلا رشتے کا معاملہ ہے، ایک بچی یا بچے کا رشتہ ہونا ہے، اب اس لڑکی کو بھی استخارہ خود کرنا چاہیے کیونکہ اس کی مرضی معلوم کی جائے گی، اسی طرح لڑکے کے ساتھ بھی ہوگا. اسی طرح ماں باپ، کوئی لڑکی خود تو نکاح کا فیصلہ نہیں کر سکتی، تو اس کے ماں باپ جنہوں نے یس یا نو کہنی ہے وہ بھی کریں گے. ہاں لڑکے کے ماں باپ کرنا چاہیں تو اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن زیادہ اختیار لڑکے کا ہوتا ہے. جو صاحب معاملہ ہے نا وہ خود کرے گا. بعض دفعہ دوسروں سے استخارے کرائے جاتے ہیں، یہ چیز سنت سے ثابت نہیں ہے. سال سے آپ کو یہ بات تھوڑا سا واضح کرنا چاہتی ہوں کہ استخارے کا جو تعلق ہے نا، یہ دل کے رجحان کے ساتھ ہے. اور دعا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار لفظ کیا ہیں، ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری امری ری، یہ جو جتنے چھوٹے جائیں نا، یہ میں ہوں، میرے میرے میرے. اب آپ کر رہے ہیں استخارہ کسی اور کی نیت سے، اور دعا آپ کر رہے ہیں کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے. مثال دیجئے، کوئی آپ کو کہتا ہے میری بچی کا رشتہ آیا ہوا ہے، مجھے استخارہ کر دو، تو آپ دعا کیا پڑھیں گے؟ کہ اللہ یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہے یا بچی کے لیے بہتر ہے؟ ہاں ترجمے میں غور کریں نا، خود کیا جا سکتا ہے. ہاں جیسے آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں نا، کوئی بھی دعا کرتے ہیں، آپ دعا کریں، آپ کی دوست کا معاملہ ہے، اس کے گھر کا مسئلہ ہے، بچی کا ہے، بچے کا ہے، آپ اس کے لیے دعا خود کر دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ رشتہ جو اس کے گھر آیا ہوا ہے اگر اس کے لیے بہتر ہے تو اس کے حق میں کر دے. جیسے آپ اپنے لیے خیر مانگتے ہیں دوسرے کے لیے مانگ دیں. لیکن اس کے لیے کوئی روایتی طریقہ اختیار کرنا کہ جس میں اس کو بہت ایک ایسی چیز بنا دیا جائے جو کبھی کبھار کی جائے، یہ درست نہیں. اللہ کی توفیق سے آپ ایک دن میں 4-6 بار بھی استخارہ کر سکتے ہیں ہر اہم کام کے لیے. مثلا اب آپ کہیں کہ اچھا آج کیا پکائیں، استخارہ کر لیں. وقت ہے تو کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو گھر میں پہلے فریج کھول کے دیکھیں کہ گھر میں جو اویلیبل ہے وہ بنا لوں، استخارے میں آپ کو چائنیز کھانا آ جائے، آپ میاں کو مسئلے میں ڈال دیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتا یہ آتے کہاں سے ہیں، لوگ کہتے ہیں اشارہ ہو گیا، کہاں سے ہوتے ہیں اشارے؟ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ استخارے کے بعد سو جائیں پھر خواب آئے گا، اب آپ نے استخارہ کیا آج کیا پکائیں، پھر آپ سو گئے تو میاں نے آ کے ڈانٹنا کھانا کدھر ہے؟ اب اس ڈانٹ سے آنکھ کھلے گی، اس سے بہتر ہے کہ آپ جو گھر میں وہ پکا لیں، ہاں؟ تو نہ سونے سے اس کا تعلق ہے، نہ خواب سے تعلق ہے، نہ اشارے سے تعلق ہے، کوئی اشارہ نہیں ہوتا۔ کوئی کہتا ہے، یعنی کسی کی بات یاد آتی ہے کہ استخارہ کر کے سو جاؤ یا استخارہ کرو پھر اس کے بعد آنکھیں بند کرو، اب میں آپ کو نہیں بتا رہی یہ باتیں کہ آپ کرنے لگ دیں، یہ کسی کی بات ہے، تو آنکھیں بند کرو، پھر اگر تمہارے تصور میں لفظ اللہ سرخ رنگ کا لکھا ہوا ہے تو اس کا اندر کہ یہ کام کر لو، اور اگر نیلے رنگ کا ہو تو نہ کرو۔ میں بڑا سوچتی ہوں کہ لوگ یہ کیسے کرتے ہیں، پھر جب میں نے میڈیکل میں یہ چیز دیکھی کہ ریڈ بلڈ جو ہوتا ہے نا، یہ صاف خون کی علامت ہوتی ہے، جتنی بھی تصویریں آپ دیکھیں گے نا میڈیکل کی، تو جو بلو کلر کی وینس دکھاتے ہیں نا وہ گندا خون ہوتا ہے اور سرخ سرخ ہوتا ہے، تو مجھے لگتا ہے یہی ایک وجہ سمجھ آتی ہے کہ سرخ اور نیلے کا تصور ہے۔ تو میں نے جب کسی سے یہ بات سنی تو میں نے کہا یہ بتائیں کہ اگر یہ دونوں ہی رنگ نہ دکھیں، کوئی اور دکھ جائے تو کیا کریں گے؟ تو یہ ساری چیزیں، اس کا شریعت میں کوئی بھی ہمیں ثبوت نہیں ملتا۔ جی اس کی کیا دلیل ہے؟ جی سفید اور سبز کا، کیونکہ ہم نے سبز رنگ کو تو بڑا ببرکت رنگ سمجھا ہوا ہے نا، روزے کا جو رنگ ہے، روزے کی ایک گنبد کا رنگ ہے، تو پھر اس لیے تو ایسی کوئی بات نہیں، استخارہ کریں۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا، حالات خود ہی بن جائیں گے۔ بعض دفعہ ایک چیز بالکل آخری کنارے پہ پہنچ کے ٹوٹ جاتی ہے، اگر آپ نے استخارہ کیا ہوا نا تو بالکل فکر نہ کریں۔ یہاں وہ روایت نہیں آئی جو الگ سے موجود ہے کہ جو استخارہ کرے گا وہ شرمندہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو کبھی شرمندہ نہیں کرے گا۔ کیسے؟ آپ دیکھیے کہ کوئی کام آپ استخارے کے بعد کرتے ہیں نا، اس کے بعد پوری کی پوری ذمہ داری اللہ پہ جاتی ہے۔ پھر ایک اور سوال اس موضوع پہ بہت عام ہوتا ہے کہ ہم نے تو جی استخارہ کر کے کیا تھا رشتہ، پھر بھی طلاق ہو گئی، یہ بات ہے؟ ہم نے تو استخارے کے بعد یہ کام کیا پھر بھی نقصان ہوا۔ تو یہاں ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھیے گا کہ بعض دفعہ ہم جس چیز کو استخارے کا آخری نتیجہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، مثلا اس صورت میں کہ رشتہ کرنے سے پہلے استخارہ کیا، پھر رشتہ کیا، پھر طلاق ہو گئی، اب ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھا استخارہ کیا تھا اس کے باوجود بھی طلاق ہو گئی، نہیں، ابھی تھوڑا انتظار کریں، اس طلاق کے بعد اب کسی اور ایسی جگہ حالات بننے والے ہیں کہ جس میں خیر ہی خیر ہوگی۔ ٹھیک ہے، بعض دفعہ راستے کی چیز کو ہم آخری منزل سمجھ لیتے ہیں، نہ وہ طلاق ہوتی نہ اس کی کسی اور جگہ شادی ہوتی۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں کہ ایک لڑکی ان میرڈ ہے، ماں باپ کے پاس رشتہ آتا ہے، اب استخارہ تو ہم کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے ذاتی میلانات کا بہت دخل ہوتا ہے۔ ایک رشتہ ایسا آیا کہ جو ان میرڈ لڑکا دولت مند تھا، بہت اس کا عمر کا تھا، سب کچھ تھا، مال بھی بہت تھا، لیکن دین کمزور تھا، اور دوسرا ایک رشتہ ایسا تھا کہ جو لڑکا دیندار تھا لیکن کسی وجہ سے اس کی شادی ہو کے ٹوٹ چکی تھی، ڈائیورس تھا یا بیوی مر گئی، کچھ ہوا، اب آپ کے پاس ایک بچی کا رشتہ آتا ہے، اب اس میں سے آپ کے پاس دو چوائس ہیں، ایک طرف ایک لڑکا ہے جس میں ظاہری دنیا داری سب چیزیں ہیں لیکن اس کے اندر دین کم ہے، دوسری طرف دین ہے لیکن آپ کے دل میں ایک ڈاؤٹ ہے کہ بھائی وہ تو شادی شدہ اور میری بچی کنواری ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ استخارہ بھی کریں گے لیکن فزیکلی اگر جو چیز ہمارے دل کے اندر ہوتی ہے نا وہ رشتوں کے موقع پہ باہر آ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا دین کھلتا ہی رشتوں کے موقع پہ، یا اپنے رشتوں پہ یا بچوں کے رشتوں پہ، کتنے لبادے کھلتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ رشتے کرنے میں بلکہ شادی کے فنکشنز کو منانے اور سجانے اور اس کے اندر بھی۔ خیر اب ہوا کیا کہ نفس غالب آ کے آپ نے کہا نہیں جی مجھے تو یہاں کرنا ہے، آپ نے اس بچی کا رشتہ پہلے لڑکے کے ساتھ کر دیا، اب کیا ہوا، آپ کو جو خیال تھا کہ یہ بچی خوش رہے گی لیکن وہ نہیں ہوا، وہ لڑکا تو کچھ اور ہی لچھن والا تھا، چند مہینے یا کچھ دن بچی رہی، پتہ چلا کہ اس کو تو ادھر نہیں خوشی ہوگی، واٹ ایور، طلاق ہو گئی۔ آپ کی سوچ میں کہ جی میں نے تو استخارہ کیا تھا، لیکن استخارے کے ساتھ بندے کا اندر کا ملان بھی ہوتا ہے، خیر کوئی بات نہیں، آپ کا اندر کا ملان تب ہوگا کیا کہ آپ کی بچی جب وہاں سے فارغ ہو جائے گی نا، کچھ عرصہ بیٹھی رہے گی، اب آپ سوچتے ہیں کہ اس کا کہیں اور رشتہ ہو جائے، کچھ نہیں ہوگا، بالفرض وہ لڑکا جس نے پہلے پیغام بھیجا تھا اس کی ابھی کہیں شادی نہیں ہوئی، وہ بھی پھر دوبارہ بھیجتا ہے رشتہ، وہ نہیں چلے، کوئی اور اسی کیلپر کا بندہ کہ جو ایک دفعہ کسی وجہ سے شادی ہو کے فارغ ہو چکا ہے لیکن دیندار ہے، اب وہ جب رشتہ بھیجے گا تو اب آپ کیا سوچیں گے کہ چلو دیکھو نا میری بھی تو بچی کہیں سے ہو کے ہی آئی ہوئی ہے نا، اب آپ اس لڑکے سے اس کی شادی کر دیں گے، یہ ہے استخارے کا اینڈ، یہاں پہ کہانی ختم ہوئی کہ پھر وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے. ٹھیک ہے, پہلی صورت میں آپ بچی کا ادھر نہ کرتے, کیونکہ آپ کی بچی کنواری تھی. آپ کی بچی ایک اور سال بیٹھی رہتی گھر میں, پھر بھی شاید آپ نہ کرتے کیونکہ وہ کنواری تھی. اللہ نے ایک دفعہ اس کو طلاق کا مزہ چکھا کے واپس بھیجا تاکہ ایک دیندار لیکن پہلے سے میرڈ شخص جو ہے وہ اس کا شوہر بن سکے. یہ صرف بات سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس بات پہ بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ استخارے کے بعد بھی صحیح فیصلہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ پھر آپ دیکھیے کہ دل بدل جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ دل میں خیال ڈال دیتا ہے, حالات بھی اس طرح کے لگنے لگتے ہیں. اور اگر بالفرض سارا کچھ کرنے کے بعد بھی ظاہری کوئی آپ کو خیر نہ دیکھی اس رشتے میں یا اس معاملے میں, تو یاد رکھے کہ وہ سارا اجر جمع ہو رہا ہے. کل جنت تک جا کے پتہ چلے گا کہ اس استخارے میں خیر کیا تھی, کہ دکھ دے کہ اللہ نے وہ سارے گناہ معاف کرا دیے جو ایک خوشی والی زندگی کی صورت میں اس کے اوپر مزید چڑھتے. تو لہٰذا جب کہہ دیا اللہ کے نبی نے کہ استخارہ کرنے والا بس اب اللہ کے فیصلے پہ رہے گا اور اللہ اس کے دل کو اطمینان میں کرے گا. اور استخارے کا جو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے نا, ثم اردنی بھی, یہ آخری لفظ ہے, اللہ مجھے راضی کر دے. ہو جائے تو بھی راضی کر دے, نہ کر تو بھی راضی کر دے. اور آپ فیل کریں گے کہ جب آپ پورے دل کے ساتھ شعور کے ساتھ استخارہ کرتے ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے دل کی یہی کیفیت ہوتی ہے. کوئی سوال اگر ہے تو جی پلیز. کا سوال بہت اچھا ہے کہ بعض دفعہ نفل پڑھنے کا وقت نہ ہو تو کیا خالی دعا پڑھی جا سکتی ہے؟ اس نفل کے اندر وقت نہ ہونے کے ساتھ آپ ایک اور چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ کبھی نماز پڑھنی نہیں ہوتی عورتوں کو, کوئی ایسا مسئلہ ہے, کوئی ایسا جگہ ہے, تو اللہ کی توفیق سے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا آپ لوگ دعا استخارہ خالی بھی بڑھ سکتے ہیں. اور یہ دعا تو آپ اگر دیکھیں گے کتابوں میں تو صبح و شام کی دعاؤں کے ساتھ دی ہوتی ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ صبح اٹھتے ہی ایک دفعہ بندہ اس نیت سے پڑھ لے کہ اللہ سارے دن کے جو میرے کام ہیں ان کے اوپر جو بہترین راستے تو میری اس پہ رہنمائی کر دے. کوئی اور بات آتی ہوں کیا؟ دیکھ کے دعا پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے سارے معاملات کو وہ اپنی پسند کے کر لے. اور اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, پیسے لے کے استخارہ کرنا کرانا یہ ایک اور ہی دوسری حد ہے. آپ اخباروں میں ایڈز دیکھیں گے, ایک موقع پہ ایک ایڈ نکاحوں سے گزرا تھا کہ آپ ہم سے استخارہ کروائیں اور استخارہ فیس پتہ نہیں 5,000 روپے تھی اور بیٹھے بیٹھے آپ کا استخارہ کریں گے. اور مجھے جو بات حیران کر گئی کچھ عرصہ پہلے ہی ابھی پتہ چلا کہ اب تو استخارے کا سلسلہ اتنا پرومپٹ ہو گیا ہے, انسٹنٹ استخارہ. وہ جیسے ہوتے ہیں نا انسٹنٹ نوڈلس, کوئک سیٹ, ہاں منٹوں میں تیار, جیلو کیک بنا لیں 20 منٹ کے اندر. اب لوگ استخارے بھی کوئک سیٹ کراتے ہیں اور بعض دفعہ تو انٹرنیٹ کے تھرو اب استخارے ہونے لگے. ٹیلی فون کالز کے لیے استخارے ہوتے ہیں, لوگ فون کرتے ہیں جی پلیز ہمیں استخارہ کرانا, کہتے ہیں اچھا ماں کا کیا نام ہے, باپ کا کیا, ابھی 5 منٹ بعد آپ کو بتاتے ہیں. یاد رکھیے ایسی ساری چیزوں میں کہیں نہ کہیں شرک کا کوئی نہ کوئی شبہ ہوگا. اللہ کے نبی اور آپ کے ساتھیوں نے ایسا کبھی نہیں کیا. تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سب کو سیدھی سمجھ دے دے, اور جو ہمارے ساتھی اس طرح کی چیزوں میں ان سے کبھی نفرت نہ کیا کریں. آپ کو اگر یہ باتیں پتہ چلی ہیں اور آپ کہ نہیں جی فلاں تو اتنے بڑے عالم ہیں وہ کہتے ہیں میں کراؤں گا, فلاں تو مسجد میں لوگ جاتے ہیں, پلیز ان کے لیے دل میں کوئی بری بات نہ لے. آپ کو صحیح بات سمجھ آ گئی, اب آپ جو مرضی کریں. اور دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بس یہی آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چیز خیر کی اس میں ان کو ڈال دیں. اور جتنے کھلے دل کے ساتھ ان معاملات میں انسان رہتا ہے اتنا ہی خود بھی خوش رہتا ہے اور دوسرے بھی اس سے خوش رہتے ہیں.